نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آیت الکرسی, سب سے پہلے تو اس کی فضیلت کیا ہے اس آیت کی؟ یہ آیت آیت الکرسی اس لیے کہلاتی ہے, اس کے اندر ایک لفظ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض, تو وہاں سے اس کا نام آیت الکرسی ہے. یہ بہت عظمت والی آیت ہے. حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ہی سب سے زیادہ علم ہے. پھر آپ یہی سوال بار بار پوچھتے ہیں تو پھر وہ جواب دیتے ہیں آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو المنذر, اللہ تعالیٰ تیرا علم تجھے مبارک کرے, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی, یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گی, اور عرش کے پائے کے ساتھ لگی بھی ہوگی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبی بن قاب فرماتے ہیں, میرے ہاں ایک کھجور کی بوری تھی, میں نے دیکھا کہ اس میں سے کھجوریں روز بروز گھٹ رہی ہیں. ایک رات میں جاگتا رہا اور اس کی نگہبانی کرتا رہا, میں نے دیکھا کہ ایک جانور جوان لڑکے کی طرح کا آیا ہے اور میں نے اسے سلام کیا, اس نے میرے سلام کا جواب دیا. میں نے کہا تو انسان ہے یا جن؟ اس نے کہا میں جن ہوں. میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو دے. اس نے ہاتھ بڑھا دیا, میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو کتے جیسا ہاتھ تھا اور اس پر کتے جیسے ہی بال بھی تھے. میں نے کہا کیا جنوں کی پیدائش ایسی ہی ہے؟ اس نے کہا تمام جنات میں میں سب سے زیادہ قوت اور طاقت والا ہوں. میں نے کہا بھلا تو میری چیز چرانے پر کیسے دلیر ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ تو صدقے کو پسند کرتا ہے. ہم نے کہا پھر ہم کیوں محروم رہیں؟ میں نے کہا تمہارے شر سے بچانے والی کون سی چیز ہے؟ اس نے کہا آیت الکرسی. صبح کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے رات کا سارا واقعہ بیان کیا. آپ نے فرمایا خبیث نے یہ بات تو بالکل سچ کہی ہے, کیونکہ وہ شیطان تھا, شیطان مردود آیا تھا چیز چرانے کے لیے. ان دو احادیث سے کیا پتہ چلا ہمیں؟ ایک تو یہ پتہ چلا کہ قیامت کے دن یہ آیت الکرسی جو ہے اس کی زبان ہوگی, اس کے ہونٹ ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے گی اور عرش کے پائے کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی. اور پھر وہاں سے یعنی کیا مطلب ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے, یعنی یہ پھر اس دن کوئی سفارش کرے گی نا, اور یہ سب سے عظیم آیت ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا, دیکھیں آخرت میں تو یہ کام ہو گیا, دنیا میں کیا کام ہوا کہ اس کی وجہ سے حفاظت ہوتی ہے, مال کی بھی حفاظت اس آیت الکرسی کی وجہ سے ہوئی ہے. اتنی عظیم آیت ہے کہ شیطان بھی, دیکھیں انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں, جنات میں بھی شیاطین ہیں, اور یہ شیطان انسانوں کے مال میں سے چرانے کے لیے آیا تھا. اور کیا چیز بچا سکتی ہے؟ کوئی گارڈ نہیں, کوئی اور پروٹیکٹر نہیں, آیت الکرسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی طرح ایک اور حدیث آتی مسند احمد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی سے پوچھا کیا تم نے نکاح کر لیا؟ انہوں نے فرمایا میرے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے, نکاح کیسے کروں, کیونکہ مہر نہیں نا ادا کر سکتے تھے. ان کے لیے مہر دینا سیریس بات تھی نا, ہماری طرح تو نہیں کہ میں مہر رکھا ہے کس نے دینا. تو آپ نے فرمایا قل ہو اللہ یاد نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ تو یاد ہے. فرمایا چوتھائی قرآن تو یہ ہو گیا, قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی یاد ہے. فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہو گیا. پھر پوچھا کہ اذا زلزلت الارض جو ہے سورہ زلزال یہ یاد ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہو گیا. فرمایا کیا اذا جاء نصر اللہ یاد ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آیت الکرسی یاد ہے؟ کہا ہاں. فرمایا چوتھائی قرآن یہ ہو گیا. تو اس کا مطلب آیت الکرسی ون فورتھ قرآن کے برابر ہے, تو اس کا ثواب بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ کتنا بڑا ثواب ہے اس کو پڑھنے کا. یہ نہیں ہے کہ آپ سے قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں اور ہم کہیں صرف آیت الکرسی پڑھ لی, چار دفعہ پڑھ لیں گے پورا قرآن ہو گیا. نہیں, ظاہر ہے قرآن پڑھنے کی اپنی بات ہے, مطلب یہ ہے کہ ثواب میں اتنا بڑا ثواب ملتا ہے اس کا. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جو پچھلی سے جو ملتی جلتی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ میرے خزانے میں سے جنات چرا لیا کرتے تھے, تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. آپ نے فرمایا جب تم اس کو دیکھو کہ تو کہنا بسم اللہ اجیب رسول اللہ. جب وہ آیا میں نے یہی کہا کہ میں اللہ کے نام سے اور میں تمہیں لے کے چلتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس نے پھر اس کو چھوڑ دیا, اس نے منت سماجت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ نے فرمایا تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا میں نے اس کو پکڑا تھا لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب میں پھر کبھی نہیں آؤں گا. آپ نے فرمایا وہ پھر آئے گا. میں نے اسی طرح 2-3 دفعہ اس کو پکڑا اور یہ وعدہ لے کے چھوڑ دیا. پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, آپ نے ہر دفعہ یہی فرمایا کہ وہ پھر آئے گا. آخری دفعہ میں نے کہا اب میں نہیں تجھے چھوڑوں گا. اس نے کہا چھوڑ دے, میں تجھے ایک ایسی چیز بتاؤں گی کہ کوئی جن اور شیطان تیرے پاس آ ہی نہیں سکے گا. میں نے کہا اچھا بتاؤ وہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا وہ آیت الکرسی ہے. میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا, آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے, وہ جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی ہے. اسی طرح ایک اسی قسم کی حدیث اور ہے بخاری میں بھی ہے کہ ابو ہریرہ جو تھے وہ زکوٰۃ کا جو مال تھا رمضان میں جو جمع ہوئے تھے اس پہ پہرا دے رہے تھے, تو جو یہ شیطان آیا اور سمیٹ سمیٹ کے اپنی چادر میں جمع کرنے لگا, تو انہوں نے بھی اس کو پکڑ لیا لیکن وہ پھر ہر رات آ جاتا تھا. تو تیسری مرتبہ اس نے بتایا کہ اگر تو رات کو بستر پہ جا کے اس آیت کو پڑھ لے گا نا تو اللہ کی طرف سے تجھ پر حافظ مقرر ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے قریب بھی نہیں آ سکے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے, جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ آیت آیت الکرسی ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی کلیشز ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, شوہر بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں یا ماں بچوں پہ غصے ہو رہی ہے, ہر ٹائم ہر ایک کا پارا چڑھا رہتا ہے گھر میں, ہر وقت ایک فتنے فساد کی کیفیت رہتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ شریر قوتیں
ہیں.
تو وہ شریر قوتیں جو ہیں نا وہ جب اتنی زیادہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو پھر وہ نقصان دیتی ہیں, پھر وہ گھروں میں جھگڑے فساد کرتی ہیں. تو اس کے لیے کیا ہے؟ جو تحفہ ہمیں ملا ہے وہ ہے آیت الکرسی کا تحفہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے ترمذی میں ہے کہ ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے. کوہان پتہ ہے نا وہ, جیسے کیمل کے اوپر ایک کوہان ہوتی ہے بلندی, اور قرآن پاک کی جو بلندی ہے نا وہ سورہ بقرہ ہے, اور اس میں بھی آیت الکرسی ساری آیتوں کی سردار ہے. اسی طرح حضرت عمر کی اس سوال پہ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ سارے قرآن میں سب سے زیادہ بزرگ آیت کون سی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مجھے خوب معلوم ہے, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, وہ آیت آیت الکرسی ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں ایک بات کہ حدیث میں ہے کہ وہ اسم اعظم, آپ کو پتہ ہے نا اسم اعظم ایک اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس کے ذریعے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے, لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں ہے کہ وہ نام کیا ہے. اسی طرح اسم اعظم کے ذریعے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوگی, لیکن اسم اعظم نہیں بتایا. ہاں حدیث میں یہ ہے کہ وہ اسم اعظم جس نام کی برکت سے جو دعا اللہ سے مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے, وہ تین صورتوں میں ہے, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران اور سورہ طہٰ. تو پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر رحمت فرمائے جن لوگوں نے تحقیق کی کہ کون سا اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو ان تینوں صورتوں میں ہے, تو پتہ چلا کہ وہ یا حی یا قیوم ہے, حی اور قیوم ہے. تو زیادہ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حی اور قیوم اس آیت کے اندر جو ہے وہ ہی اسم اعظم ہے. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے ابن مردویہ میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روکے گی سوائے موت کے. لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب فرض نماز سے سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد بغیر کلام کیے, بات کیے بغیر آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. اس آیت میں ہے کیا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے بیسیکلی, اور 10 جملے ہیں, سیپریٹ جملے ہیں 10, اور ان 10 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ تعارف کے پر بات کی گئی ہے. دیکھیں ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں نا, وہ ہمارے والدین ہوں, کئیوں کے فوت ہو جاتے ہیں, ان سے بڑی ان کو عقیدت محبت ہوتی ہے, ان کے بارے میں اگر کوئی ان سے پوچھ لے تو اتنا کچھ بتائیں گے, باتیں ختم ہی نہیں ہوں گی. لیکن کیا بات ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی پوچھ لے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم بتائیں کیا. تو آج یہ آیت سیکھ لیں گے نا آپ, تو انشاءاللہ یہی بتا دیا کریں لوگوں کو, میرا اللہ کون ہے, وہ ہے جو یہ 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 صفات ہیں اس میں. تو دیکھتے ہیں اللہ ہو, اللہ تعالی, اللہ کون ہے. آپ دیکھیں ہر جملے کے ساتھ آپ نے یہ لگانا ہے, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ الحی القیوم, اللہ لا تأخذہ سنۃ, یعنی اللہ وہ ہے جس کا کوئی الہ نہیں, اللہ وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور جو قائم رکھنے والا ہے, اللہ وہ ہے جو نہ اونگ آتی ہے جس کو اور نہ نیند آتی ہے, اللہ وہ ہے جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کا ہے, اللہ وہ ہے کہ جس کے سامنے کس کی مجال ہو سکتی ہے کہ وہ شفاعت کرے سوائے اس کے اذن کے, اللہ وہ ہے جو جانتا ہے جو سامنے اور جو پیچھے. سمجھ آئی نا بات؟ یہ اللہ لفظ جو ہے نا, جس کو ہم اگر تھوڑی بہت بھی آپ کو انگلش کی یا کچھ بچوں کو اگر آپ پڑھاتی ہیں آپ کو یہ تھوڑا سا پتا ہوگا, وہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کہتے ہیں نا, کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اور آگے پھر اس کی یعنی مبتدا اور خبر ہوتی ہے, تو اللہ مبتدا ہے اور یہ ساری خبر ہے, اے پوری جو آیت ہے. تو اللہ سب سے پہلے, سب سے پہلی اس کی صفت کیا ہے؟ اللہ, اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں, کوئی الہ ہے ہی نہیں. نفی کی پہلے لا الہ, پہلے صرف اتنی بات کو دیکھیں, لا الہ کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے, یعنی جتنے بھی لوگ بت شیطان کچھ بھی جس کی بھی کوئی پوجا کر رہا ہے ان میں سے کوئی بھی الہ نہیں ہے, ان کے علاوہ بھی کوئی کسی کو سمجھتا ہے, کوئی الہ ہے ہی نہیں. لا نفی جنس ہے, یعنی الوہیت کی جنس کو ہی ختم کر دیا, کوئی بھی نہیں الہ, پہلے نو کر دی, لا کی تلوار سب پہ چلا دی, نو 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 کوئی الہ نہیں ہے. پھر ایک ایکسیپشن ہے, اللہ ہوا, سوائے اس کے, سوائے وہ ایک ہے جو الہ ہے, وہ جو سچا الہ ہے بس وہی ہے. اب یہ بھی کہا جا سکتا تھا, دیکھیں ایک یہ جو ایک دو لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے اللہ الہ, اللہ الہ ہے, ہو سکتا تھا نا یہ بھی بات, اور صرف یہ کہنی ہوتی الہ کون ہے, اللہ الہ ہے بھائی. لیکن دیکھو انداز, پہلے کیا کہا گیا, لا الہ, پہلے سارے جتنے بھی الہ ہیں ان کی نفی کی گئی, پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ یہ مانیں کہ کوئی اور الہ نہیں ہے, پھر اس کے بعد یہ مانیں کہ صرف اللہ الہ ہے. اگر آپ صرف یہ کہہ دیتے نا اللہ الہ اللہ الہ ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تو الہ ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کوئی اور فلاں بھی الہ ہے, ہاں اللہ تو الہ ہے ہی, جیسے یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارا فلاں بت بھی الہ ہے, وہاں فلاں پیغمبر بھی الہ ہے, نعوذ باللہ نا, تو اللہ تو ہے مگر نعوذ باللہ وہ فادر سن اور وہ پھر آگے ہولی گوسٹ, یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں, وہ اس کو تو مانتے ہیں کہ وہ تو الہ ہے مگر اس کے ساتھ اور بھی ہیں. لیکن جب یہ کہہ دیا جاتا ہے نا لا الہ الا ہو, تو لا کی تلوار چل گئی سب پہ, سب کو ختم کر دیا, کوئی ہے ہی نہیں الہ مگر صرف وہی ہے. اب اللہ جو لفظ ہے نا, یہ بھی بعض کہتے ہیں الالہ تھا, الالہ, اس الالہ کو بیچ والا الف نکال دیا تو اللہ بن گیا, اتنا عظیم یہ لفظ ہے. اور یہ کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات ہے, ایک ہوتا ہے نا صفاتی نام اور ایک ہوتا ہے ذاتی نام, تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. آپ نے اتنا تو اب آپ جان گئے کہ جو بھی الف لام سے شروع ہونے والے منادا ہے ان کے لیے یا ایوہا لگتا ہے, یا ایوہا نا, جیسے یا ایوہا الذین آمنوا, یا ایوہا الرسول, یا ایوہا النبی, الف لام سے شروع ہو رہے ہیں, الف لام سے وہ شروع ہو رہا ہے الرسول النبی, یہاں پہ الف لام سے یہ شروع ہو رہا ہے, لیکن یا اللہ کہا جاتا ہے, یا ایوہا اللہ نہیں کہا جاتا. پھر دیکھیں ہر حرف اس کا ایسا ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو مطلب نہیں بدلتا. ویسے آپ کسی ورڈ میں سے کوئی ایک حرف, کوئی ایک لیٹر ہٹا دیں, جمیل میں سے آپ جیم ہٹا دیں تو کیا بن جائے گا؟ میل بن جائے گا, الٹ ہی ہو گیا مطلب. لیکن اللہ, لفظ اللہ میں سے کوئی حرف ہٹا دو, الف ہٹا دو, للہ بن گیا, للہ ما فی السماوات والارض. الف لام ہٹا دو, لہو, لہو ما فی السماوات والارض. اچھا پھر الف بھی اور لام بھی سارے ہٹا دو, ہا صرف رہنے دو, تو ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, پھر بھی وہی بنتا ہے, وہی اللہ. تو اللہ وہ نام ہی جس کا اتنا عظیم ہے, وہ کون ہے؟ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اب الہ کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی عبادت کی جائے. عبادت میں میں نے آپ کو ایاک نعبد کی تفسیر میں بتایا تھا کہ عبادت میں دو کمپوننٹس ہوتے ہیں, دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, اطاعت اور محبت. اب بعض لوگ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں, نماز پڑھ لیں گے, روزہ رکھ لیں گے, اس کی اطاعت نہیں کرتے. بعض اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس سے محبت نہیں کرتے. یہ لا الہ الا اللہ, اسی کو لا الہ الا ہوا کہا گیا, کیونکہ اللہ اینڈ میں نہیں آیا بلکہ پہلے اللہ کون ہے؟ جو لا الہ الا ہو, یہ کلمہ ہی ہے. یہ وہ پیغام ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے تھے کفار, اس لیے کہ وہ اطاعت نہیں کرنا چاہتے تھے. اطاعت, سجدہ کرنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, بتوں کو سجدہ کر لیتے تھے, ادھر بھی سجدہ کر لیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ اطاعت, اوبیڈینس, اوبے نہیں کر سکتے, مسئلہ یہاں آتا ہے. لیکن وہ ذات ہے اس قابل کہ اس کی عبادت کی جائے, یعنی وہ ذات اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اور وہ ذات اس قابل ہے کہ اس سے محبت کی جائے. تو جب ہم لا الہ الا ہوا کہہ رہے ہیں تو نہیں کوئی اطاعت کے لائق مگر وہ, نہیں کوئی محبت کے لائق مگر وہ. اب آپ دیکھیں بیسواں پارہ جب شروع ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا الہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون. بھلا بتاؤ تو زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے آسمان سے بارش برسائی؟ پھر کس نے ہرے بھرے بارونق باغات اگا دیے؟ ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہیں اگا سکتے تھے. الہم اللہ, پھر کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بل ہم قوم یعدلون, یہ لوگ تو ہٹے ہوئے سیدھے راستے سے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کیا یہ جس زمین کو اللہ, جس زمین کے اوپر یہ رہتے ہیں, جس زمین کو قرار گاہ بنایا جس نے, اور اس کے درمیان نہریں جاری کر دی ہیں, اور اس کے لیے پہاڑ بنا دیے, اور دو سمندروں کے درمیان روک بنا دی, الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے جو یہ سب کر کے دے سکتا ہے؟ لیکن اکثر ان میں سے, بل اکثرہم لا یعلمون, اکثر ان میں سے کچھ جانتے بھی نہیں ہیں. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنے اور قبول کرتا ہے اس کو, اور سختی کو دور کر دیتا ہے, اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ الہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا کوئی اور, اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کر کے دکھائے؟ لیکن قلیلا ما تذکرون, کتنا کم تم عبرت حاصل کرتے ہو, اتنا کم تم نصیحت پکڑتے ہو. پھر فرمایا کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے, جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے, اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کر کے دکھائے؟ تعال اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ کیا وہ جو مخلوق کی اول دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اس کو لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزیاں دے رہا ہے، الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے آپ لے کر آؤ کوئی دلیل کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اگر معبود ہے تو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کوئی دلیل لا کے دکھاؤ۔ وہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، وہ ہے جو آسمانوں کا مالک ہے، رب جبرائیل اور میکائیل ہے، ہواؤں کا مالک ہے، آسمان کی چھت کا مالک ہے، سورج کا مالک ہے، چاند کا مالک ہے، ستاروں سیاروں کا مالک ہے۔ ما یعلم جنود ربک الا ہوا، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اتنا کچھ کا مالک وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی سیکٹری نہیں ہے، اس کا کوئی مشورے دینے والا نہیں ہے، اس کے کوئی پہرے دار نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈز نہیں ہیں، ان سے پاک ہے، زمان اور مکان سے پاک ہے، کسی مکان میں نہیں آتا، کسی جگہ میں نہیں سماتا، نہ کسی زمانے میں سماتا ہے، ماضی حال مستقبل سے بے نیاز ہے، دوزخ سے، جنت سے، لوح سے، کرسی سے، عرش سے، ان سب سے بے نیاز ہے، اس کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خود فرماتے نا، قل ہو اللہ احد، میرے بندوں کو بتا دیں اے نبی کہ وہ اللہ احد ہے، احد، احد کا مطلب ایک نہیں ہے، احد کا مطلب یونیک، اکیلا، جس کا دوسرا کوئی نہیں بن سکتا۔ اگر ایک کہا جاتا نا تو پھر ساتھ یہ ہو سکتا تھا کہ ایک وہ ہے اور ایک اور بھی ہے تو دو ہو جاتے، لیکن جب کہہ دیا گیا اکیلا تو اکیلے کا دوسرا کوئی نہیں، وہ تنہا اور یکتا ہے، یونیک، ایسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اس کا کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی ناتا ہے۔ ما یملکون من قطمیر، جو دوسرے ہیں جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، وہ تو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے۔ قطمیر کیا ہوتا ہے؟ کھجور آپ آج کھائیے گا اور اس میں دیکھیے گا گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا سا ہوتا ہے، سفید سا چھلکا ہوتا ہے گٹھلی کے اوپر۔ گٹھلیاں ہی عرب کے اندر تو کھجوریں ہی اتنی ہوتی تھیں، وہاں پہ تو گٹھلیاں تو بالکل ہی کسی کام کی نہیں، بالکل مفت ہی ہوتی تھیں۔ اس گٹھلی کے اوپر بھی جو ایک چھلکا ہے تو اس کا بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سارا نظام جس نے چلایا ہوا ہے، جو سب چیزوں کا مالک ہے، وہی ایک الہ ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ تو ہم جو اپنے آپ کو دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی چیز یا کوئی چیزوں کے مالک یا کچھ ہے، وہ بھی ملکیت اللہ تعالیٰ نے ٹیمپریریلی دی ہوئی ہے، کسی چیز کا بھی انسان مالک نہیں ہے پرماننٹ، اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ الہ اکیلا وہی ہے، اور ہر چیز آپ دیکھ لیں جو کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ زبان حال سے بیان کر رہی ہیں کہ اس کائنات کا مالک صرف اکیلا ایک ہی ہے، وہی ہے۔ اگر یہاں پہ دو خدا ہوتے تو یہ کائنات کبھی بھی قائم نہ رہ سکتی۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ اب میں آپ کو ساتھ اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس اللہ تعالیٰ کا ہی دوسرا تعارف کیا ہے، اللہ الحی القیوم، وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور جو قائم رکھنے والا ہے۔ انسان اسی پہ بھروسہ کر سکتا نا جو زندہ ہو، اگر نعوذ باللہ جو خدا ہے اسی کو موت آ جائے تو پھر انسان کدھر جائے گا؟ تو وہ ہمارا جو رب ہے، جو الہ ہے، وہ موت سے پاک ہے۔ یہ صرف ایک کوالٹی صرف اللہ تعالیٰ میں کہ وہ ہائی ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ نہ ہم اس کو فرشتوں میں سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم اس کو کسی پیغمبر میں مان سکتے ہیں کہ کوئی پیغمبر ہے، نہیں جی وہ زندہ ہیں، نہیں، یہ کوالٹی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سوا کسی میں نہیں ہے۔ کہ وہ اس کی ابتدا کوئی نہیں ہے کہ وہاں سے اللہ کا سٹارٹ ہوا، نو، ابتدا سے پاک ہے۔ اب یہ ہم کہاں سے سمجھیں؟ اچھا کروڑوں بلین ٹریلین ہماری عقل کہتی ہے بلین ٹریلین ٹریلین ایئرس، چلو جتنا بھی پیچھے چلے جائیں، پھر کب شروعات ہوئی؟ پھر کب سے اللہ ہے؟ او میری اور آپ کی عقل میں یہ ہائی کی صفت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہماری عقل کہتی ہے کہیں سے تو سٹارٹ ہوا ہوگا، نہیں وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے۔ ہم کوئی ایئرز، ہم کوئی ٹائم ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے، وہ ٹائم کی جو ٹائم کا جو ایک سپین یا ایک جو ایک لمٹ ہوتی ہے وہ اس سے بیونڈ ہے، اس کے اوپر ٹائم نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا ابھی زمان اور مکان سے پاک ہے، زمانہ اس کے اوپر نہیں ہے، یعنی کوئی ٹائم کی باؤنڈری نہیں ہے، وہ جس وہ اللہ تعالیٰ جہاں ہے نا وہاں پہ ٹائم ہے ہی نہیں۔ اب یہ کہ ہمارے پاس دنیا میں ٹائم ہے نا، یہ ٹائم کا کیا ہوتا ہے نقصان کہ ٹائم جیسے جیسے گزرتا ہے جو چیز بھی ہے وہ پرانی ہو رہی ہے۔ ایک بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، جب ٹائم گزرے گا کیسے کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر وقت آ رہا ہے، اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، اس کے وہ پرانا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی چیز چاہے وہ جاندار ہے غیر جاندار ہے، لیونگ نان لیونگ، ہر چیز ٹائم اس کو پرانا کرتی ہے، ٹائم اس کو اس کی موت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ ٹائم سے پاک ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہائی 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 ہے، سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو دل میں تو آتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، اگر عقل سے سوچتے ہیں نا آپ تو آپ کی عقل جا ہی نہیں سکتی یہاں تک، سبحان اللہ، کہ وہ ہائی ذات ہے اور قیوم ذات ہے۔ اور یہ بھی کتنا پیاری ایک بات ہے، قیوم ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جو قائم رکھنے والا، یہ جو جتنی بھی مخلوق ہے وہ قائم کیوں ہے؟ اس کے رکھنے سے قائم ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے، ہر چیز کا قائم ہونا، قائم رہنا۔ اگر ہم اس وقت زندہ ہیں تو ہم کس طرح سے زندہ ہیں؟ کہ اس نے ہمیں قائم رکھا ہوا ہے، یہ زمین چل رہی ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی اس صفت کی وجہ سے ہے کہ اس کے پاس صفت قیوم ہے۔ جتنی مخلوقات ہیں وہ اس کی صرف اس ایک صفت کی وجہ سے قائم دائم ہے، سمجھ آ گئی بات؟ دیکھیں یہ جو دو کوالٹیز ہیں نا، یہ کوئی اور پوزیس نہیں کر سکتا۔ ہم اپنی زندگی کا حال دیکھ لیں، آپ زندہ تو ہم بھی ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں ہم ہائی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اس لیے کہ ہماری حیات کا تو یہ حال ہے، یہ دو چار دن ہم کھانا نہ کھائے تو مر جائیں گے نا، ہماری حیات کا یہ حال ہے کہ نیند اگر ہم نہ سو سکیں نا، تو وہ نہیں جو مجرموں کو دیتے ہیں، ان کو ٹارچر کرتے ہیں، یہ کے لیے ان کو نا جگایا جاتا ہے، جاگ جاگ کے ان کا حال برا جاتا ہے، وہ سارا کچھ بتا دیتے ہیں جو بھی ان کے راز ہوتے ہیں، کیونکہ نیند جو ہے نا، انسان نیند کے بغیر بھی نہیں رہ سکتا، انسان مر جاتا ہے، سائنس بتاتی ہے انسان مر جاتا ہے اگر وہ سوئے نہ، تو نیند بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر دیکھ لیں بیماری آ جائے، سخت بیماری آ جاتا تب مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے، اس کی حیات ایسی نہیں کہ کسی چیز پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس کی حیات ایسی نہیں جو کسی نے اس کو دی ہے، ہمیں تو زندگی اللہ نے دی ہے نا، ہم خود سے تو نہیں زندہ، جس دن وہ چاہے گا ہمارے سے زندگی واپس لے لے گا، نہ ہمارا دنیا میں آنے میں کوئی دخل، نہ جانے میں کوئی دخل، ایسا ہی ہے نا، لیکن اس کا ساتھ ایسا نہیں، کسی نے اس کو دی نہیں ہوئی، اس کی اپنی ہے یہ، اس کی ہر صفت اس کی اپنی ہے، وہ پوزیس خود کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات اتنی خوبصورت صفات ہیں، ان کا کئی لوگ ان کا ورد بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارتے ہیں، جیسے ایک دعا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور یا اے قیوم میں تیری رحمت کی دہائی دیتی ہوں، ہم تیری رحمت، نستغیث ہے نا، ہم تیری رحمت کی دہائی دیتے ہیں۔ تو اتنی یعنی یہ ایک ایسی صفت ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں جو کہ اگر آپ دعا مانگے نا تو ان صفات کے ساتھ دعا مانگے، تاکہ ہو سکتا ہے اگر یہ اس میں اعظم اگر یہی ہے تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کی اور ہمیں جنگ کے لیے لگا دیا، تو آپ سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ کا ایک چکر لگا کے خوب لڑ لڑا کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا, دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی سجدے میں تھے اور یا حیو یا قیوم اونچی آواز میں اللہ کے حضور پڑھ رہے تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے اسلام میں اس سے زیادہ سخت گھڑی کبھی نہیں آئی تھی اور اس سے زیادہ گڑ گڑا کے دعا بھی شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کی ہو. معلوم ہوتا ہے کہ یا حیو یا قیوم ہی اس میں اعظم ہے جو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صفات سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا. اسی طرح ابھی یہ تو مطلب ریسنٹلی کی بھی بات ہے کہ سیریا کے ایک محدث تھے تو ان کو سزائے موت ہو گئی, تو وہ جیل سے بھاگ گئے اور ایجپٹ پہنچ گئے. وہاں سے انہوں نے پھر سعودی حکومت کی پناہ لی اور سعودی عرب آ گئے. تو کوئی ایک عالم دین تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ